شباہت ہے وہ یہ کہ یہ بھی امام حسین اور جناب زینب بھائی اور بہن کا سفر اپنی منزل یعنی کربلا سے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر حاکم یعنی یزید کے دربار کی طرف بھائی کا سفر کرنے کا انداز نرالا ہے، اس لیے کہ نوک نیزہ پر حسین سفر کر رہے ہیں اور بہن ساتھ ساتھ ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد ایک ایسے سنگ بنیاد رکھنی ہے کہ جس سے بھائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات ابدی مل جائے۔ لہذا جناب زینب نے وہاں پر پہنچنے کے بعد عزاداری کی بنیاد رکھی کہ جس کے طفیل اور صدقے میں اب سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کربلا کا ذکر مٹنے والا نہیں، کربلا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی ہے۔ یہ جناب زینب کی اس بنیاد کا اثر ہے کہ جناب زینب نے رکھی۔ ہم نے مسلسل جو اب تک بیان کیا ہے کہ حضرت ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کا مشن اور ہماری ذمہ داریاں، کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اگرچہ حضرت زینب کا مشن مسائل کے واقعات میں سے ہے، لہذا آپ کے مشن کو اگر تلاش کرنا ہے تو وہ تمام کے تمام واقعات کہ جن کو آج تک ہم نے مسائل کی نظر سے دیکھا ہے، مسائل کی نظر سے پڑھا ہے، مسائل کی نظر سے سنا ہے، لیکن اگر باریکیوں کا انہی واقعات سے جائزہ لیا جائے تو ہر واقعہ مشن کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہر واقعہ ایک پیغام ہے، ایک عظیم درس ہے کہ جس کو ہم نے مسائل کے رخ سے دیکھا ہے، لیکن اگر حضرت زینب کے مشن کے عنوان سے دیکھا جائے۔ لہذا ہم نے کل بھی شام غریبہ کے واقعات کی طرف اشارہ کیا تھا اور اس میں پھر یہ پیغام پہنچایا تھا کہ جناب زینب نے اس ایسے عالم میں کہ جہاں خیموں میں آگ لگ رہی ہو، جناب سجاد سے اجازت لینے کے بعد پیغام دیا ہے کہ دیکھیے مشن حضرت زینب یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کوئی قدم بھی اپنے زمانے کے امام کی مصلحت کے خلاف نہیں اٹھا سکتے، ہمارا مشن یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہمارے چاہنے والے قیامت تک جب بھی جہاں بھی جیسے بھی زندگی گزارے، چاہے مصیبت کے عالم میں ہو یا رفاہ و آسائش کے عالم میں، لیکن ان کا ہمیشہ طرح امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ اپنا ہر قدم اپنے مولا کی مشیت کے مطابق اٹھایا جائے، اپنے مولا کی مصلحت کے مطابق اٹھایا جائے، ان کی مرضی کے خلاف کوئی قدم ہمارا نہ اٹھے۔ جس کو جناب زینب ایک بھتیجے کے طور بلکہ آپ اگر جناب امام سجاد کی خود زندگی اس حیثیت سے دیکھیں کہ اس کربلا کے اس عظیم مارکے میں امام سجاد کو یہ غشی کیوں طاری ہوئی ہے، یہ بیماری کیوں لاحق ہوئی ہے، یہ شدت کا بخار کیوں ہے کہ جس کی وجہ سے امام پہ جہاد ثابت ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ کائنات میں امام کا وجود ضروری ہے، جو ہمارے عقیدے کی بحث ہے اور باقاعدہ علم کلام میں مفصل بحثیں ہوئی ہیں کہ امام کا وجود اس کائنات کے وجود کے لیے کتنا مہم ہے، بلکہ لولا کا نبا خلق الافلاق کے فلسفے میں یہ تمام کے تمام علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ امام کے وجود سے کائنات باقی ہے۔ اس لیے اس لیے کہ لولا کلمہ خلق الافلاق کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ کائنات ان کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کائنات کی بقا کا فلسفہ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کائنات اگر اس وقت ہم سب موجود ہیں اور یہ کائنات باقی ہے تو کائنات کی بقا کی وجہ یہ ہے کہ حجت الہی باقی ہے۔ لہذا حجت الہی کا وجود چاہے امام نہ ہو تو کائنات ختم ہو جائے گی، بہی یوسف السماء انتقال الارض، یہ وہ مفاہیم ہے، بہی روزت البراء، یہ وہ مفاہیم ہے جو روایات اور آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ وجود امام ہی کی وجہ سے بہی روزت البراء کائنات کو رزق بانٹا جاتا ہے، امام کے وجود کی وجہ سے بہی یوسف السماء
لکھا ہے کہ فقط فلسفہ یہ تھا کہ اگر مسلمان محمد بلند تر صلوات.
چونکہ کائنات موجود ہے جناب جناب زینب امام سجاد کی جو حفاظت کر رہی ہیں، جو ان کی جان بچا رہی ہیں، وہ حقیقتاً ایک بھتیجے کی جان نہیں بچائی جا رہی ہے، بلکہ امام جناب زینب نے امام سجاد کو بچانے کے بعد فقط امام سجاد کو نہیں بلکہ کائنات کو حیات بخشی ہے، کائنات کو زندگی بخشی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیے کہ زینب نے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ جو قدم قدم پر فقط امام سجاد کو نہیں بلکہ کائنات کو حیات بخش رہی ہے، جو کائنات کو زندگی بخش رہی ہے۔ لہذا تکوینی اعتبار سے وہی وجہ ہے کہ جو امام سجاد روز عاشور بیمار ہوئے ہیں، مشیت الہی ہے کہ اگر آپ بیمار نہ ہوتے تو آپ پر جہاد واجب تھا، اور جہاد واجب کی شکل میں اگر شہید ہو جاتے تو ظاہر امام کا سلسلہ ختم تھا، کائنات ختم ہو جاتی ہے، قیامت آ جاتی۔ لہذا مشیت الہی یہ تھی کہ چونکہ حجت الہی کو باقی رکھنا ہے، لہذا ایسا کام کیا جائے کہ جس سے حجت الہی پر تکلیف ثابت ہو۔ لہذا بیماری اور ایسی بیماری کے حالت فرش کی صورت میں کہ جب امام حسین آخری وقت رخصت کے لیے آئے ہیں اور آپ نے پھوپھی زینب سے تلوار اور عصا مانگا ہے، تو امام حسین نے یہی کہا کہ بیٹا آپ سے جہاد ثابت ہے، یعنی مشیت الہی ہے کہ جس سے امام کی حفاظت موصول۔ لہذا جناب زینب بہت عظیم کارنامے انجام دے رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اگر حضرت زینب کی مشن پر گفتگو کرنی ہے تو یہ مشن ہمیں مسائل میں سے ملے گا، لہذا یہ واقعات مسائل کے ہیں، لیکن بہت عظیم مشن کی طرف اشارہ ہے۔ جناب زینب نے جناب سجاد کو نہیں بلکہ کائنات کو زندگی بخشی ہے، کائنات کو حیات بخشی ہے، کائنات کو دوام بخشا ہے، یہ تو تکوینی اعتبار سے۔ دوسرا تشریعی اعتبار سے کہ اگر امام نہ رہے تو من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ہی ماتا قبیلت جاہلیہ، یہ پھر تشریعی شرعی اعتبار سے ہے کہ اگر امام کا وجود نہ ہو تو اب کائنات میں دین ختم ہے، سب کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ لہذا آپ جناب زینب فقط امام کو نہیں بچا رہی ہیں بلکہ دین کو بچا کے لا رہی ہیں، اپنے دوست پہ اپنے بھتیجا نہیں بلکہ پوری تشریح جناب زینب لیے ہوئے ہیں، پورا دین اپنے دوست کو اٹھا کے لا رہی ہیں۔ لہذا یہ تشریحی اعتبار سے، اور اس کے علاوہ ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جناب زینب نے ایک امام کو نہیں بلکہ سلسلے امامت کو بچایا ہے، اس لیے کہ آپ کے تمام کے تمام امام یہ امام سجاد کی اولاد سے ہیں، امام باقر امام سجاد کے بیٹے، امام جعفر صالح امام باقر کے بیٹے، یہ تمام کے تمام آئمہ انہی امام سے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو سلسلے امامت ختم ہو جاتا ہے۔ یاد ہے یہاں پر جناب زینب فقط ایک امام کو نہیں بلکہ سلسلے امامت کو بچا رہی ہے، تو آپ اس شخصیت کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جو فقط ایک امام کو نہیں بلکہ سلسلے امامت کو بچا رہا ہو، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اب فقط امامت کے سلسلے کو نہیں بلکہ مکمل سیادت کو بچایا جا رہا ہے۔ آپ کائنات کو دیکھیں، جتنی بھی سادات موجود ہیں وہ اسی امام کے ذریعے سے پھیلی ہے۔ دنیا میں نبوی ہو، عبدی ہو، رضوی ہو، قاضی ہو، مصفی ہو، ذیلی ہو، جتنی بھی سادات، خصوصاً اگرچہ ہاشمی جو فقہی اصطلاح ہے الہاشمی اولا، تو یہ ہاشمی اس سے اوپر کا مرحلہ ہے، لیکن اس ہاشمی میں اس قدر گنجائش اور وسعت ہے کہ بنی عباس بھی ہاشمی ہے، نہ فقط بنی عباس ہاشمی ہے بلکہ ابو لہب کی اولاد بھی ہاشمی ہے، اس لیے کہ رسول اکرم کے جد امجد جناب عبد المطلب کے 12 بیٹے اور ان 12 بیٹوں میں ابو لہب بھی ہے، لہذا یہ سب کے سب ہاشمی ہیں۔ لیکن پھر جو فقہی مسائل میں خصوصاً خمس کا مسئلہ فقہا کے درمیان آتا ہے، یا سجدے کے حرام ہونے کا مسئلہ، سادات میں سب کا حرام ہے، یہ مسئلے جب آتے ہیں
جہاں پر تمام علماء کا اتفاق ہے وہ بنی فاطمہ پر ہے. الحاشمی ہونا, ہاشمی ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. شاید ہاشمی فقہی اعتبار سے اس لیے رکھا گیا ہو کہ اگر بنی فاطمہ رکھتے تو خود رسول بنی فاطمہ سے اوپر ہے, لہذا وہاں ہاشمی کا لفظ. لیکن جب خصوصی مسائل آتے ہیں, کون سے مسائل, تو کہ زید بن رباح بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہاشمی اور سادات سے مراد کہ جن کا یہ خمس میں حق ہے وہ بنی فاطمہ ہے. اس کے علاوہ جن پر صدقہ حرام ہو سکتا ہے واجبہ وہ بنی فاطمہ ہے. لہذا آج بھی کائنات میں اگر سادات کا تصور ہے تو بنی فاطمہ کے ذریعے سے. بنی فاطمہ کے علاوہ شاید اور سادات ہوں, اس لیے کہ سارے ہاشمی سادات لیکن نہ ہونے کے برابر, یا اگر ہے بھی تو شاید ذکر نہیں ملتا ہے. جبکہ یہ سادات جو بنی فاطمہ ہیں اور جن کا وجود امام سجاد کے ذریعے سے پھیلا ہے, اس لیے کہ حسین و حسن کی اولاد کربلا میں شہید ہو چکے ہیں, امام حسن کی اولاد میں سے چند بچے ہیں کہ جن کی کچھ عرصے تک تو سلسلہ ملتا ہے, لیکن جو آج دنیا میں سادات وفد امام سجاد کے ذریعے سے. لہذا خود علامہ جویباری نے تفسیر المسائل کی 64 جلد میں, جو فقط سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھی ہے, ایک کامل جلد انہوں نے تحقیق کی ہے, جبکہ یہ کتاب آج سے کوئی 20 پہلے لکھی گئی ہے, لیکن اس وقت 20 پہلے یہ تحریر کرتے ہیں کہ میں نے پوری کائنات کا سروے کیا ہے اور پوری کائنات دنیا میں 3.5 کروڑ سادات موجود ہیں. 35 ملین 3.5 کروڑ سادات, یہ آیت اللہ جو ہماری تفسیر المسائل میں سورہ کوثر کے ذیل میں لکھ رہے ہیں اب سے 20 پہلے. تو یہ 3.5 کروڑ سادات جو 20 پہلے, اب یقیناً اگر دگنی نہیں ہے تو 5-6 کروڑ نہیں ہے. یہ صرف امام سجاد کے ذریعے سے پھیلی اور امام سجاد کو زینب میں رسایا ہے. یعنی یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج یہ سادات جو 5 کروڑ کی شکل میں دنیا میں ہے, یہ فقط جناب زینب کا صدقہ ہے, جناب زینب کا توفیق ہے کہ زینب نے سجاد کو نہیں بچایا ہے بلکہ سلسلے سادات کو حیات بخشی ہے. اور سلسلے سادات کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ وہاں پہ ایک عظیم فلسفہ لکھ رہے ہیں کہ یہ سورہ کوثر کا زندہ موضوع ہے. انہوں نے سادات کو فقط یوں ہی تردم بالباب نہیں لکھا بلکہ تحقیق کی شکل میں لکھا ہے کہ سورہ کوثر کے ذیل میں جو سادات لکھ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ کوثر کا زندہ موضوع ہے, اس لیے کہ سورہ کوثر اس وقت نازل ہوا ہے کہ جب رسول کی جو اولاد خدیجہ سے پیدا ہوئی وہ خداوند عالم نے اٹھا لی, طاہر قاسم جو رسول کے بیٹے ہوئے ہیں ان کو موت آتے ہوئی, اور جب رسول کی کوئی اولاد نہیں بچتی تو عمرو آس کا باپ آس بن وائل اور ابو جہل اور دوسرے بنی امیہ کے افراد نے رسول کو عبدر کے طعنے دینے شروع کیے. رسول کو گلی گلی پوچھے پوچھے مکے کی گلیوں میں رسول پر طعنے دیے جاتے ہیں, ابتر ابتر لاولت ہے, مقبول نسل ہے, اس کا دین زیادہ چلنے والا نہیں ہے, اس لیے کہ جب اس کے بچے ہی نہ رہے تو دین کون چلائے گا. اس کا دین جب تک ہے جب تک یہ خود زندہ ہے, جس دن یہ خود ختم ہو گیا دین بھی ختم ہو جائے گا. لہذا دشمنوں کی طرف سے مسلسل طعنے ہیں. ابتر اس عالم میں سورہ کوثر نازل ہوتا ہے, سورہ کوثر مکی ہے. انا آتینا کالکوثر, اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, فصلی لربک وانحر, آپ نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے کہ کوثر سے کوئی ایسا معنی مراد لے لیا جائے کہ جو بہت ہی شفاف ہو، لیکن تمام کے تمام شیعہ اور امت مسلمہ میں بڑے بڑے مفسر یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ اگر کوثر سے مراد نسل کثیر اور فاطمہ مراد نہ لی جائے تو پھر سورہ کوثر کے معنی سمجھ میں نہیں آتے، سورہ کوثر کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اس لیے کہ سورہ کوثر کے معنی اگر آپ دیکھیں کوثر سے مراد فاطمہ اور نسل کثیر نہ ہو، کوئی اور چیز مراد لے، فرض کریں وہ کوثر وہ کوثر مراد لے جو جنت میں نہر میں کوثر، تو پھر ترجمہ کرے کہ ہم نے تجھے جنت میں کوثر عطا کیا، تو نماز پڑھ اور قربانی دے، تیرا دشمن لاولت ہے، تو یہ تیرا دشمن لاولت ہے اس کوثر سے رب کیا ہے؟ چونکہ قرآن کا چھوٹا سا سورہ اور چھوٹا سا سورہ بھی اتنا عظیم سورہ کہ جس کے الفاظ کا آپس میں مربوط ہونے کے لیے کائنات کے بڑے سے بڑے امیر کے سامنے جب عربوں کے دستور کے مطابق ہر سال اپنے اپنے نصیبے خانے کعبہ پر نفع کرتے تھے تو خدا رب العالم نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ اس سال تو سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ آیا ہے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی ہماری طرح معمولی آدمی نہیں، جاہل ضرور لیکن اپنے زمانے کا امیر، اپنے زمانے کے شاعر، اپنے زمانے کے ادب کے اعتبار سے تمام باریکیوں کو سمجھنے اور سلجھانے والے ہیں، یاد ہے ایسے عالم میں کہ جو یہ تین مصروں کا کلام، پہلی بات تو ادبی لحاظ سے ہم نے کوئی کلام کی مصروں کا نہیں دیکھا ہے، تین مصروں کا تین آئے ہیں، تین مصروں کا کلام اور پھر آپس میں بے ربط مصرے، کہاں کوثر کا تذکرہ، کہاں نماز و قربانی کا تذکرہ، کہاں پھر دشمن کے اکبر ہونے کا تذکرہ، کسی نے بھی اعتراض نہ کر کے بتایا ہے کہ دیکھو تم سمجھو یا کہ ان آیتوں میں آپس میں رب بہت عظیم رب پایا جا رہا ہے، لہذا تمام مفسر متفق ہیں کہ اگر ان آیتوں میں آپس میں رب لینا ہے تو رب کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب تیسری آیت کا ترجمہ یہ کریں کہ آپ کا دشمن لاولد ہے، انا شانہ کا ہوا تک آپ کا دشمن لاولد ہے، تو پھر آپ کو یہ ترجمہ کرنا ہوگا کہ سورہ ہم نے تجھے نسل کثیر دی، لہذا اس نسل کثیر کی جو فاطمہ کے ذریعے سے تجھے عطا ہوئی ہے نسل کثیر بھی ہے، اب اس نسل کثیر کی وجہ سے تجھے نماز پڑھنی ہے، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، ولہر اور قربانی دے، چونکہ ہم نے تجھے نسل کثیر دی لہذا تیرے پاس نسل کثیر ہے اور تیرا دشمن لاولد ہے، تو یہ اپس کے رب تجھے نسل کثیر تیرا دشمن لاولد، کس وقت سورہ نازل ہوا کہ جب رسول کے ظاہری اولاد ختم ہو چکی، انہی ایام میں جناب فاطمہ کی ولادت، سورہ کوثر کے نزول کے ساتھ ساتھ اگر ایک بیٹی پیدا بھی ہو گئی ہے تو ابھی ایک بیٹی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ نسل کثیر بھی ہے، پروردگار تیرا اور ظاہر رسول کے یہاں ایک بیٹی، تو یہ اس وقت کا معجزہ فقط اس وقت تک محدود نہیں ہے، قرآن کریم پورا معجزہ ہے، سارا قرآن معجزہ ہے، لیکن قرآن کے معجزے ہونے کے ساتھ ساتھ سورہ کوثر اپنی جگہ مستقل معجزہ ہے، اور فقط ایسا ویسا معجزہ نہیں بلکہ سورہ کوثر جتنا جتنا لہٰذا اسی وقت کا معجزہ یہ ہے کہ رسول ہم نے تجھے نسل کثیر عطا کی ہے، تیرا دشمن لعنت ہے، تو تاریخ کی اور جس وقت یہ سورہ نازل ہوا ہے رسول کے کوئی اولاد نہیں، اس وقت فاطمہ کی تازہ ولادت ہوئی ہے، یعنی رسول کی اکلوتی بیٹی اور دشمنوں کی اولادیں مکے کی گلیوں میں بھری پڑی ہیں، چاہے اناس ہو یا مجاہد کی اولاد ہو یا اور بنی امیہ کے افراد، گلی 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 کوچے میں یہ دشمنوں کی اولادیں بھری ہوئی ہیں، اور قرآن کہ ہم نے تجھے نسل کثیر دی ہے، تیرا دشمن لاولد ہے، تو اس وقت یہ سورہ سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن آیت اللہ جو ہمارے نے لکھا ہے کہ اس کو اگر سمجھنا ہے تو اس کا معجزہ آج ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ اب تک قیامت تک جتنا دن آگے بڑھتے چلے جائیں گے معجزہ یوں ظاہر ہوتا چلا جائے گا کہ اب قیامت تک ان کی نسل کا کوئی موجود نہیں ہے اور اولاد رسول پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، کہ کائنات میں یا تو بنی امیہ کی نسل باقی نہیں ہے، یا اگر باقی ہے تو کسی پہ ہمت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کہے کہ میں یزید کی اولاد سے، لیکن نسل رسول کا یہ سورہ کوثر کا زندہ معجزہ یہ ہے کہ آج دنیا میں 5 کروڑ سادات بھی ہیں، اور دنیا کے چپے چپے پہ ہر شارے خیابان و سڑک پہ ہر چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم یعنی ہمارا افتخار ہے کہ ہم سورہ کوثر کا زندہ معجزہ ہیں، اور یہ فقط اب مدینے میں نہیں مکے میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر شہر میں ہر ملک میں سادات کا وجود سورہ کوثر کا زندہ معجزہ ہے، لہذا آیت اللہ جو ہماری نے سورہ کوثر کے ذہن میں فقط یوں ہی نہیں بلکہ استدلالی شکل میں لکھا ہے کہ سورہ کوثر کا زندہ معجزہ، لیکن یہ زندہ معجزہ جناب زینب نے امام سجاد کو بچانے کے بعد فقط امام سجاد کو نہیں بچا رہی ہے بلکہ الہی معجزوں کو بیان کر رہی ہے،
آواز بلند سلوان
یاد، جناب زینب کے کارنامے آپ کا مشن کوئی معمولی چیز نہیں، امام سجاد کو ظاہری طور سے جناب زینب نے بچایا نہیں بلکہ سیادت کو بچایا ہے، نسل رسول کو بچایا ہے، اور سورہ کوثر کے معجزے کو بچایا ہے، اس لیے کہ اگر امام سجاد امام باقر کربلا میں وہاں سب ختم ہو جاتے جناب زینب نہ بچا کے لاتی تو سورہ کوثر کا معجزہ ہونا ختم ہو جاتا، سورہ کوثر جو آج بھی معجزہ ہے وہ جناب زینب کی مرحوم منت ہے کہ فقط ایک تنہا امام سجاد کو نہیں بچا رہی ہے بلکہ نسل سیادت کو بچا رہی ہے، یہ سادات جو آج کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں یہ نسل رسول، یہ آل رسول، جناب زینب کا طفیل جناب زینب کا صدقہ ہے کہ جو کربلا سے امام سجاد کو بچا کے لے کر آئی ہے، اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو فقط آج بھی نہیں بلکہ اسی زمانے سے مسلسل دشمنوں کی نظر میں کھلتے رہے ہیں، لہذا سادات کو فقط زندہ درگور بنی امیہ بنی عباس میں فقط شہید ہی نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک تیر کی طرح دشمنوں کے دل پہ چمٹتا رہا ہے، یا وہ تاریخ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ جگہ جگہ کیونکہ رسول کے 11 چچا جناب عبد المطلب کے پاس بیٹھے ہیں، آپ بھی چچا کی اولاد سے، ہم بھی چچا کی اولاد سے، آپ ابو طالب کے بیٹے ہم عباس کے بیٹے، آپ بھی چچا کے بیٹے ہم بھی چچا کے بیٹے، لیکن جب امت مسلمہ ہمیں اور آپ کو دیکھتی ہے تو ہمیں سب کچھ کہتی ہے لیکن فرزند رسول نہیں کہتی، ہمیں لیکن یمنا رسول اللہ کے کے سلام نہیں کرتی، لیکن جب تمہارے سامنے آتی ہے تو تمام کے تمام امت مسلمہ السلام علیکم یمنا رسول اللہ کے کے سلام کرتی ہے، اے فرزند رسول آپ کا سلام ہو، تو وجہ کیا ہے؟ جبکہ آپ بھی چچا کے بیٹے ہو، ہم بھی چچا کے بیٹے ہیں، ہمیں کوئی فرزند رسول نہیں کہتا، آپ کو سب فرزند رسول کہتے ہیں، تو آج کے امام نے مسکرا کے بلکہ ہر امام نے یہی جواب دیا ہے کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا تو قرآن کریم میں وہ آیا ہے کہ جہاں پر ذریت ابراہیم کے تذکرے میں یعقوب و یوسف و تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہوتے ہوتے جب زکریہ یحییٰ عیسیٰ پہ بات پہنچتی ہے تو بتاؤ قرآن کریم میں عیسیٰ کو ذریت ابراہیم میں کیوں شمار کیا گیا ہے جبکہ عیسیٰ کا تو کوئی نام نہیں ہے؟ ذریت خوشی اس لیے بھی ہے کہ اپنی بیٹیاں رسول کو دینا ان کے بزرگوں کی پہلے تو امام نے مسکرا کے کہا ہے کہ رسول اگر آئے اور آنے کے بعد بیٹی مانگے تو رسول مانگ بھی سکتے ہیں تو دے بھی سکتا ہے، لیکن فقہی اعتبار سے نانا پر نوازیاں حرام ہوتی ہے، رسول نہ ہم سے بیٹی مانگ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بیٹی دے سکتے ہیں، اس لیے لہذا رسول ہمارے جج ہیں، تیرے جج نہیں ہیں، ہم اولاد رسول ہیں۔ تو یہ فلسفہ ہے کہ جتنی بھی سادات دنیا میں ہیں یہ سب فرزند رسول۔ سورہ کوثر کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، لیکن اس زندہ معجزے کو حیات بخشنے والی کا نام جناب زینب ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جناب سجاد بلکہ نسل سیادت کو حیات بخش رہی ہے، امام سجاد کو نہیں بچا رہی ہے بلکہ نسل امامت کو بچا رہی ہے، امام سجاد کو نہیں بچا رہی ہے بلکہ وقت کے امام کو بچا کر کائنات کو حیات بخش رہی ہے۔ لہذا فقط ایک مختصر سے واقعے پر اگر باریکیوں سے غور کیا جائے تو ظاہر تاریخ کا ایک مسائل سے بھرا ہوا واقعہ ہے، لیکن مشن کے کہ جس میں جناب زینب نے امام کو زندگی نہیں بلکہ کائنات کو زندگی بخشی ہے، امام کو زندگی نہیں بلکہ نسل امامت کو حیات بخشی ہے، امام کو زندگی نہیں بلکہ سیادت کو زندگی بخشی ہے، امام کو زندگی نہیں بلکہ شریعت کو زندگی بخشی ہے۔ لہذا اس بیوی کی عظمت پر کس قدر عظمت نثار ہو کہ جو فقط ایک چھوٹے سے کارنامے سے ظاہر چھوٹا سا کارنامہ رکھتا ہے لیکن پوری کائنات پہ احسان کر کے جا رہی ہے، اس کا نام جناب زینب ہے کہ جو مسائل کے واقعات ہیں لیکن مسائل کے واقعات کے ساتھ ساتھ جناب زینب کا مشن یوں آشکار ہو رہا ہے کہ جناب زینب اپنے ہر ہر قدم پر اپنے مشن کا اعلان کر رہی ہے کہ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں امامت کو حیات بخشنی ہے، ہمارا مشن یہ ہے ہمیں شریعت کو زندگی بخشنی ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں سیادت کی حفاظت کرنی ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں شریعت کی حفاظت کرنی ہے۔ لہذا جناب زینب نے اس واقعات میں جو کربلا کے بعد سے اپنے ذمہ داریاں اٹھائی ہیں اس میں ہر ہر قدم پر مشن کا اعلان ہے۔ ظاہراً مسائل کے پہلو نظر آ رہے ہیں لیکن مسائل ہی نہیں ہے بلکہ صورت حال یہ ہے کہ یہاں پر ہر قدم پر اعلان ہو رہا ہے۔ لہذا جناب زینب امام سجاد کو خیمے سے نکال کے نہیں لاتی ہیں بلکہ خیمے سے نکالنے کے بعد بہت بڑا پیغام ہے۔ اس کے بعد 11 محرم آتی ہے اور اب ایک ایک بات پہ غور کرنے چلے جائیں جو انشاءاللہ ہم پورے معاشرے میں مسلسل ان مصیبتوں کے واقعات کو جو فقط مسائل کے طور سے پڑھا جاتا ہے لیکن اس میں مشن کی طرف اشارہ کریں گے کہ فقط تنہا مسائل نہیں ہیں، مسائل کے ساتھ ساتھ ایک عظیم پیغام ہے جو جناب زینب نے عملی طور سے دیا ہے۔ لہٰذا 11 محرم ہے اور 11 محرم میں ایک مرتبہ تمام کے تمام ظالم ادھر چلے آتے ہیں اور آنے کے بعد اب بیویوں کو سوار کرانے کا منظر ہے، اسیری کا عالم ہے، ایک رسی ڈال دی جاتی ہے اس لیے کہ جناب زینب نے کہا ہے خبردار ہمارے رسول پہ کسی ظالم کا ہاتھ نہ لگنے پائے، جو تمہارا ارادہ ہے بتا دو، کہا کہ حکم یہ ہے کہ سب کو گرفتار اور اسیر کرنا ہے۔ یہاں پہ اسیری اس عالم میں ہوتی ہے کہ حمید ابن مسلم لکھتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام کی تمام بیویوں کو ایک رسی میں باندھ دیا گیا ہے اور اب ان کو لے جایا جا رہا ہے، بیویاں کمر خمیدہ ہو کے چل رہی ہیں، کمر چھپا کے چل رہی ہیں۔ جب پوچھا گیا بیویوں کے جھکے چلنے کی وجہ کیا ہے تو کسی نے جواب دیا ارے تمام بیویوں کے بازو بدلے ہوئے ہیں لیکن سکینہ کا گلا بنا ہوا ہے، اگر بیویاں کھڑے ہو کے چلیں تو سکینہ کا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ اجرکم علی اللہ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مقابلہ سفر ہونے کے بعد اب جنازوں کے لاشوں کے درمیان سے گزرا ہے، شہداء کی لاشوں کے درمیان سے گزرا ہے. یہ جو مسائل میں ہم نے ابتدائی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ زینب نے زندگی بچائی ہے، یہاں پہ وہی منظر ہے، وہی منظر ہے کہ ہر بیوی بڑی حسرتوں سے، بڑی تمناؤں سے اپنے اپنے عزیز کے جنازے کو دیکھ رہی ہے. ان میں لیلہ دل دل میں علی اکبر سے کہہ رہی ہوگی، بیٹا اب ہم جا رہے ہیں تمہارا خدا حافظ. ان میں فروا نے بڑی تمناؤں سے قاسم کے جنازے پر نگاہ ہوگی. ایک ایک بیوی نے دیکھا، لیکن زینب کی نگاہ ہے اپنے بھتیجے سید حسن جان پہ. کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ چہرے کا رنگ بدلتا چلا جا رہا ہے. جناب زینب نے آواز دی، اے سید حسن جان، اے علی بن حسین. جواب نہیں ملتا ہے. زینب گھبرا جاتی ہے کہیں ایسا نہ ہو سید حسن جان کے بدن سے روح نکل جائے. زینب نے سجاد کو متوجہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اباری سے گرایا. لیکن ذرا تصور کرو، اے وہ بیوی جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بنے ہو، جب اباری سے گری ہوگی کس طرح زمین میں آئی ہوگی؟ شاید وہی منظر جو عباس کربلا میں زمین پہ گرے بازو کر چکے. عباس روح کے سبب زمین پہ آتے ہیں، زینب بھی عباس کی طرح زمین پہ آئے. سید سجاد نے دیکھا، اے خوبی اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا بیٹا میں نے دیکھا کہ تیرے بدن سے روح نکل رہی ہے، میں نے آوازیں دی، تو متوجہ نہ ہوا. تو متوجہ کرنے کے لیے یہ کام انجام دیا. ایک مرتبہ امام سجاد نے آواز دی، اے خوبی اماں ارے میرے بدن سے روح کیسے نکلے؟ میں دیکھ رہا ہوں ظالموں نے اپنے نجس خوشتوں کو دفن کر دیا، لیکن میرا بابا بے دوروں قبر زیر آسمان پڑا ہے. بیٹا موجود لیکن اتنا مشہور کہ بابا کو دفن نہیں کر سکتا. علی کی روح کیسے بنی کر جائے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کا جنازہ دیکھ رہا ہوں. اللهم اني اسالك بحق محمد انت المحمود، وبحق علي انت العلا، وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن انت المحسن، وبحق الحسين انت قريب الاحسان، وبحق الائمه الحسن الطاهرين من ذريه الحسين عليه السلام. پروردگار ہمارے اس مختصر سی بات کو قبول فرمائے، پالنے والے جو مومن مومنات پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، پالنے والے جو مومن مومنات مریض ہوں کو شفا یابی اور صحت کامل عطا فرمائے، پالنے والے جو مومن بے اولاد ہوں کو اولاد نہیں عطا فرمائے، پالنے والے جن کو اولاد عطا فرمائی ہے ان کی اولاد کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے ہمارے جوانوں کی اصلاح فرمائے، معبود ہمارے جوانوں کو روزگار کو فرمائے، پالنے والے جن کو روزگار دیا ہے ان کی روزگار میں ترقی عطا فرمائے، پالنے والے ہماری خواتین کو پردیس رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے ہماری مسجد امام بارگاہ کو آباد، پالنے والے شیعہ اہل کرار جہاں کہیں بھی ہیں، جس زبان میں، جس لباس میں، جس ملک میں، جہاں بھی ہیں، ان کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت، پالنے والے شیعہ اہل کرار میں آپس میں اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پالنے والے جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق و متمنی ہوں ان کو حج و زیارات سے مشرف، پالنے والے جن کو یہ شرف دیا ہے ان کی زیارتوں کو، عبادتوں کو قبول فرمائے، پالنے والے جو مومنین مقروض ہوں ان کے قرضے کو خزانہ خیر سے ادا فرمائے، پالنے والے ہم سب سے ہمارے زمانے کے ولی وارث امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرمائے، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کو ان کے انصاف و اعوان میں شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. ماتم حسین.